الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حروف. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ماہ محرم کی بھی کچھ فضیلت ہے اور 10 محرم کی بھی خاص فضیلت ہے. اس کے متعلق میں کچھ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا. عمل کی نیت سے سننا چاہیے اور عمل ہی کی نیت سے یہاں آ کر بیٹھنا چاہیے اور جمع ہونا چاہیے. سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. اور سال کے یہ 12 مہینے اللہ پاک نے بنائے ہیں جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے. ان 8 مہینوں میں 4 مہینے محترم مہینے ہیں، ایک ذوالقعدہ، دوسرے ذوالحجہ، تیسرے محرم، چوتھا رجب. 3 مہینے لگاتار ہیں اور چوتھا مہینہ الگ ہے. اور یہ محرم مہینے تمام آسمانی شریعتوں کے اندر ہیں. اسلام سے پہلے جو آسمانی شریعتیں آئیں ان میں بھی یہ محرم تھے، حضور کی شریعت میں ہی محترم ہے. پچھلی شریعتوں کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ ان 4 مہینوں میں جہاد و قتال بھی ممنوع تھا. سال کے 8 مہینے جہاد ہو سکتا تھا، لڑائی ہو سکتی تھی، دشمنوں سے قتال ہو سکتا تھا، لیکن ان 4 مہینوں میں ممنوع تھا. جب یہ مہینے شروع ہوتے تھے تو لڑائی بند ہو جاتی. حضور کی شریعت میں ان 4 مہینوں کا احترام تو باقی ہے، مگر جہاد و قتال جاری ہے. ان 4 مہینوں میں بھی اگر جہاد کی نوبت آئے، لڑائی کی ضرورت پیش آ جائے تو لڑائی کی جا سکتی ہے، دشمنوں سے جہاد کیا جا سکتا ہے. اور ان 4 مہینوں کے محترم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، نیک کاموں میں لگنا چاہیے، بہت زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو شخص اس طرح ان مہینوں کا احترام کرے گا اور ان کا اکرام کرے گا, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنائے گا, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا, تو سال کے باقی 8 مہینوں میں بھی انشاءاللہ اس کو زیادہ نیک کاموں کی توفیق ہوگی, عبادت کی توفیق ہوگی, گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی. اب قرآن و حدیث کی روح سے اور تمام شریعتوں کی روح سے یہ 4 مہینے, جس میں محرم کا مہینہ بھی ہے, مقرب اور محترم مہینہ, اور مہینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہ قابل قدر ہے, لیکن آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں روافض کے اثر سے سنی مسلمانوں میں بھی اللہ بچائے اللہ بچائے محرم کے مہینے کو ملحوظ سمجھا جاتا ہے. ایک محرم کو منحوس سمجھا جاتا ہے, ایک ذوالقعدہ کو. ذوالقعدہ کو جاہلوں نے خالی کا نام دیا ہوا ہے, خالی کا چاند, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ذوالقعدہ کے مہینے میں اگر کوئی شادی کی جائے گی تو وہ خیر سے خالی ہوگی. سفر کے مہینے میں شادی کو صفر کہتے ہیں کہ مایا سفر کی شادی صفر ہوگی, ایسے ذوالقعدہ کی شادی خیر سے خالی ہوگی, کامیابی سے خالی ہوگی, بھلائی سے خالی ہوگی, مکمل ہونے سے خالی ہوگی, ناکام ہوگی, نامراد ہوگی, فیل ہو جائے گی. اس لیے شوال کے مہینے میں خوب شادیاں کریں گے, تقریبات کریں گے, عقیقہ کریں گے, خوشیاں منائیں گے, جہاں ذوالقعدہ شروع ہوا بس شادی بھی اپن. ذوالحجہ کے اندر شادیاں کریں گے, تقریبات منعقد کریں گے, خوشیاں منائیں گے, دعوتیں کریں گے, اور جہاں محرم کا مہینہ شروع ہوا سب شادی بھی اپن. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملحوظ مہینہ آ گیا تیار. اللہ تعالیٰ تو منہا اربعۃ الحروم فرما, ساری آسمانی شریعتیں تو اس کو مبارک فرما رہی, قابل قدر بتلا رہے, لیکن بعض مسلمانوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے روافض کے اثر سے اس کو ملحوظ سمجھا ہوا ہے. اچھے خاصی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے, منگنی بھی نہیں کرتے, منگنی کی بات چیت بھی 29 ذوالحجہ کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کریں گے, لین دین بھی نہیں کریں گے, بھائی اب محرم شروع ہو گیا, اب منگنی نہیں ہو سکتی, اب شادی نہیں ہو سکتی, اب عقیقہ نہیں ہو سکتا, اب دعوت نہیں ہو سکتی, اب تو محرم شروع ہو گیا. یاد رکھو یہ بالکل غلط ہے, ناجائز ہے ایسا سمجھنا. جس مہینے کو اللہ اس کے رسول محترم فرمائے, معزز فرمائے, اس میں تو اور زیادہ اچھے کام کرنے چاہیے. جس میں سے نکاح بھی ہے, نکاح بھی تو عبادت ہے, سنت ہے. اربع من سنن المرسلین, حدیث شریف میں آیا کہ 4 کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں, اس میں سے ایک نکاح بھی ہے. جو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہوتی ہے وہ تو عبادت ہوتی ہے, تو یہ مہینے تو خاص عبادت کے ہیں, ہمیں تو اور اہتمام سے کرنا چاہیے. ہمیں نکاح کا موقع آ جائے تو نکاح کرنا چاہیے, ودیمے کی دعوت کرنی ہو تو کرنی چاہیے, عقیقے کی دعوت کرنی ہو تو کرنی چاہیے, یا اور کوئی خوشی کی تقریب جو کہ جائز ہو شرع کے مطابق ہو, کرنے کی ضرورت ہو تو محرم میں کرنا چاہیے. اور پھر اس محرم کے مہینے میں خاص طور سے یکم محرم سے 10 محرم تک, کیونکہ شیعہ اس کو بہت زیادہ اور غم کے اندر تازیہ بنانے کے اندر, سبیلے لگانے کے اندر, ماتم کرنے کے اندر, مجلس عزا قائم کرنے کے اندر, مصنوعی رونا رونے کے لیے منعقد کرتے ہیں, اس لیے ان 10 دنوں میں اور زیادہ شادی بیاہ کو بعض مسلمان بھی ملحو سمجھتے ہیں اور ممنوع سمجھتے ہیں. اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہاں تک اس کا اثر ہے کہ شوال میں شادی حال خالی نہیں ملیں گی, ذوالحجہ میں خالی نہیں ملیں گی, ذوالقعدہ میں خالی ملیں گی, محرم میں بالکل خالی ملیں گی. یہ اسی نحوست کا اثر ہے, بالکل غلط ہے, بالکل بے بنیاد ہے, خلاف شرائط, خلاف دین ہے, خلاف عقائد. مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اس غلطی سے بچنا چاہیے. دوسرے, محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے جس سے اسلامی تاریخ کا پہلا سال شروع ہوتا ہے, اسلامی سال کا, اسلامی سال نئے سال کا آغاز ہوتا ہے. لہذا یہ بھی حکم ہے کہ اسلامی تاریخ مسلمانوں کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات میں, لین دین میں, لگت پڑت میں, حساب کتاب میں, خط و کتابت میں اسلامی تاریخ لکھیں اور اس کو یاد رکھیں. لیکن اس میں بھی بہت سے مسلمانوں کے اندر زبردست کوتاہی پائی جاتی ہے, ان کو یہ معلوم ہی نہیں کب سال شروع ہوا, کب سال ختم ہوا, اب کون سا اسلامی مہینہ, آج اسلامی کیا تاریخ ہے. ان کی زندگی میں تو انگریزی تاریخ ایسی رٹ بس گئی ہے کہ بس ان کو وہی یاد رہتی ہے, سارے معاملات زندگی اسی کے مطابق چلتے ہیں, اسلامی تاریخ بالکل یاد ہے اللہ ماشاء اللہ. یہ بھی کوتاہی کی بات ہے. فرض کفایہ جو ہے وہ اس کا فرض عین کے بعد درج آتا ہے. ایک ہوتا ہے فرض عین, ایک ہوتا ہے فرض کفایہ, ایک ہوتا ہے واجب, ایک ہوتا ہے سنت. پانچ وقت کی نماز فرض عین ہے, نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, وتر واجب ہے, زور سے پہلے اور بعد کی سنتیں موقع ہے, فجر کی سنتیں موقع ہے. آپ نے دیکھا کہ فرض عین کے بعد فرض کفایہ کا درجہ ہے. اگر یہ فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے, اس لیے کہ دینی مدرسوں کے اندر تو الحمدللہ اسلامی تاریخ ہی اہتمام ہوتا ہے, یہ کچھ لکھا جاتا ہے اور تمام لات کے اندر اسی کو استعمال کیا جاتا ہے, کرنا بھی چاہیے. لیکن دینی درسگاہوں سے ہٹ کر عام لوگوں کے معاملات زندگی کے اندر انگریزی تاریخ غالب ہے اور رائج ہے, اسلامی تاریخ نہ ہونے کے برابر. فرض کفایہ تو ادا ہو رہا ہے, لیکن جو لوگ اسلامی تاریخ اپنے زندگی کے اندر شامل نہیں کرتے وہ ثواب سے تو معروم ہو رہے ہیں. جیسے کوئی نماز جنازہ نہ پڑھے اور محلے کے لوگ یا اور دوسرے مسلمان پڑھ سکے تو ان کے پڑھنے کی وجہ سے باقی محلے والوں کا جنہوں نے نہیں پڑھی ان کا یہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے, وہ گناہ گنہگاروں سے بچ جاتے ہیں, لیکن ثواب تو انہیں کو ملے گا جو نماز جنازہ میں شرکت کریں گے, اور جو نہیں کریں گے وہ ثواب سے محروم رہیں گے. اسی طرح یہاں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو اسلامی تاریخ اپنے خطوط میں اپنے معاملات میں تعبیر کریں گے ان کو ثواب ملے گا, اور جو نہیں کریں گے وہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے. اور کسی نیکی کو معمولی چھوٹا سمجھے چھوڑنا نہیں چاہیے. روزانہ اخبار میں تاریخ اسلامی آتی اس کو دیکھ کر کے ہم اپنے روز مرہ کے کام معاملات میں جائیں گے, تاریخ لکھتے ہیں اور اسلامی تاریخ بھی لکھ سکتے. سعودی عرب کے اندر اسلامی تاریخ اوپر ہوتی ہے, انگریزی تاریخ نیچے ہوتی. ہمارے عام معاملات میں بس انگریزی تاریخ ہوتی, اسلامی تاریخ ہوتی نہیں. کتنی بڑی کوتاہی ہے ہماری. ہمارے یہاں بھی ہونا ہی چاہیے, آسانی ہو سکتا ہے کہ اوپر اسلامی تاریخ ہو نیچے انگریزی تاریخ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح چاہے اپنے معاملات ہم انگریزی تاریخ کے مطابق ہی رکھیں لیکن اسلامی تاریخ بھی زندہ رکھیں اور اس کو اونچا درجہ دیں, اس کو اوپر لکھیں, نیچے گئے تاریخ لکھ لیں تاکہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنے کا بھی ثواب ملے اور ساتھ میں اپنے معاملات میں اگر انگریزی تاریخ کی سہولت ہے تو وہ کر لیں, تو وہ کوئی ممنوع نہیں ہے. لیکن زکات کا حساب چاند کے اعتبار سے ہونا چاہیے, وہ چاند کے حساب سے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انگریزی تاریخ کسے اگر رکھے گا تو 33 سال کے بعد 1 سال کی زکات اس کے دل میں فرض رہ جائے گی کیونکہ ہر سال 11 دن کا فرق پڑتا ہے. اس لیے اس میں بھی بہتر یہ کہ چاند کی کوئی تاریخ مقرر کر لے اور پھر اسی تاریخ میں اپنا زکات کے حساب کر دیا کرے, یہ کوئی مشکل کام نہیں. انگریزی تاریخ کوئی سی بھی ہو, اور اگر کسی کے لیے مجبوری ہے تو پھر وہ زکات کے سارے انگریزی تاریخ سے کرے تو ہر سال 11 دن کی زکات زیادہ دے تاکہ 33 سال کے بعد اس کے ذمے 1 سال کی زکات باقی نہ رہ جائے. یہ دو باتیں تو ماہ محرم سے متعلق تھیں. اس ماہ محرم میں 10 تاریخ کی خاص فضیلت ہے. 10 محرم کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں. اس کے متعلق دو فضیلتیں ہیں خاص طور پر ہیں, ایک روزہ رکھنے کی اور دوسرے اس دن اپنے گھر والوں کو بہتر سے بہتر اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلانے کی. پہلی فضیلت کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے اور روزہ رکھنے کے لیے ابھارتے اور تاکید فرماتے, لیکن جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ ہمیں 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم بھی نہیں دیتے تھے, منع بھی نہیں فرماتے تھے, تاکید بھی نہیں فرماتے. معلوم ہوا کہ پہلے رمضان شریف کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا, جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو نفل ہو گیا, اب بھی نفل ہے. رکھے تو باعث ثواب, نہ رکھے تو باعث محرومی, بولا رکھنا بہتر ہے نہ رکھنے سے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا بھائی تم 10 محرم کا کیوں روزہ رکھتے ہو, تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی, فرعون اور اس کی قوم کو غرق فرمایا تھا اور ہلاک فرمایا تھا. یہ 10 محرم کو فرعون اپنے لشکر کرنے دریائے نیل میں ڈوب گیا تھا, اس طرح وہ ہلاک ہوا, اور جب وہ ہلاک ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دے دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات کے شکرانے میں یہ دن روزہ رکھا, اس لیے ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں اس دن کا روزہ رکھتے. آپ نے فرمایا تم سلام تو میں ان کے قریب ہوں, میں لائق ہوں کہ میں روزہ رکھوں, اس لیے آپ نے بھی روزہ رکھا, صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. معلوم ہوا کہ اس دن عظیم الشان واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے قوم کے ظلم و ستم سے نجات دی, تو ان کے لیے یوم نجات تھا, یہ اس کے شکرانے میں انہوں نے یہ روزہ رکھا. اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا مسلمانوں کے لیے بھی بہتر. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ یہودی اور عیسائی بڑے اعتبار سے آشورے کا روزہ رکھتے تھے. جب آپ سے یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں نئی تاریخ کا روزہ اور رکھوں. لیکن آئندہ سال محرم آنے سے پہلے پہلے ربیع الاول میں آپ کا وصال ہو گیا اور آپ دو روزے خود تو نہ رکھ سکے لیکن ارادہ ظاہر فرما گئے. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا بہتر ہے, افضل اور اولا ہے, چاہے 9 تاریخ کا چاہے 11 تاریخ کا. اس لیے دو دن کا روزہ رکھنا چاہیے, 9-10 کا یا 10-11 کا. صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے مگر خلاف اولا ہے. اور جس کے اندر دو دن کے روزہ رکھنے کی ہمت نہ ہو, طاقت نہ ہو, تو بھائی پھر نہ رکھنے سے وہی غنیمت, رکھنے سے ایک دن کا رکھنا غنیمت. زیادہ بہتر یہ ہے کہ 10 کے ساتھ ایک روزہ ہو رکھے. اور اس دن کے روزے کے بارے میں یہ فضیلت ہے جو دوسری روایت کے اندر ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال گناہ صغیرہ معاف فرما دیں. عرفے کا روزہ رکھنے سے تو اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے ایک سال گناہ معاف فرما دے. عرفہ کا روزہ ہوتا ہے 9 ذی کا روزہ, اور اس میں یہ کہ پچھلے ایک سال کے اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ گناہ معاف فرما دے. اس لیے اس دن کے روزہ رکھنا کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک فضیلت تو یہ ہوگی. دوسری فضیلت اس دن کی خاص طور سے یہ ہے کہ ایک ضعیف روایت کے اندر ہے کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائے, ان کے لیے اچھے کھانے پینے کا انتظام کرے تو سارے سال اس کے گھر میں خیر و برکت رہے گی. اور علماء نے اس حدیث کی روشنی میں اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ ہم نے اس کا اہتمام کیا تو جیسا حضور نے فرمایا بالکل برحق پایا. یعنی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کو اپنی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر کھانا کھلانے کے نتیجے میں سارے سال گھر میں خیر و برکت تھی. تو علماء نے تجربہ بھی کیا ہے تو اس کو برحق پایا. یہاں بھی دو باتیں سمجھنے کی, عاشورے کے دن بلا شبہ اپنے گھر والوں کو بہتر اور اچھا کھانا کھلانا باعث برکت ہے, سارے سال اس سے انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ہوگی. لیکن یہ کھانا کھلانا یہ ایک تو اپنی حیثیت کے مطابق ہے, دوسرے یہ مستحب کے درجے میں ہے, فرض یا واجب نہیں. اگر کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں, کرے تو باعث برکت ہے. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ عاشورے کے دن کوئی خاص کھانا مخصوص اور لازم نہیں. کوئی خاص کھانا اس دن پکانا ضروری نہیں, جس کو جو کھانا پسند ہو وہ اچھے سے اچھا پکانے, بہتر سے بہتر پکانے کا. ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑی خرابی ہے کہ ایسے موقعوں پر لوگ خاص خاص کھانوں کو پکانا ضروری سمجھتے ہیں, اور اگر وہ کھانا نہ پکاؤ تو سمجھتے ہیں کہ وہ دن منائی نہیں. لہٰذا محرم کے لیے بھی دو کھانے لوگوں نے خاص کر رکھے, ایک حلیم اور ایک کھچڑا. جہاں محرم آئے گا حلیم کھچڑا تیار ہونا شروع ہو جائے گا. گھر گھر جناب حلیم پک رہا ہے, گھر گھر کھچڑا پک رہا ہے. بھائی حلیم کھچڑے گا محرم سے کیا تعلق, ایک شربت بنے گا چاہے سردی ہو, سردی چاہے لگ رہی ہو, موسم چاہے ٹھنڈا ہو مگر شربت ہو بنے گا. اور حلیم کھجرا دھوپ وغیرہ چاہے گرمیوں, یہ غلط ہے. اس سے بچنا چاہیے, نہ شربت کا انتظام کرنا چاہیے نہ حلیم کھجرا پکانا چاہیے. جیسے محرم میں حلیم کھجرا لوگوں نے لازمی کر رکھا ہے, ایسے ہی شب برات میں سوجی کا حلوہ لوگوں نے بنانا ضروری سمجھ رکھا. جہاں شب رات آئی ان لوگوں نے جناب حلوہ بم بنانے شروع کر دی. کوئی سوکھا حلوہ بنا رہا ہے, کوئی گیلا حلوہ بنا رہا ہے, کوئی کیسے حلوہ بنا رہا ہے, تو رات میں حلوہ بنانے میں لگے ہوئے, کھانے کھلانے میں لگے ہوئے. اور جیسے ربیع الاول آئے گا انہیں بریانی شروع کر دیں پکانا. ربیع الاول کے لیے بریانی پکانے شروع کر دیں, رجب کے لیے کونڈے بنانے شروع کر دیے. کونڈے کے اندر بھی وہ حلوہ پراٹھا ہوتا ہے, پوڑے ہوتے ہیں اسے خاص قسم کے. لوگ جو ہے اس طرح کی گڑبڑ بہت کرتے ہیں کہ رجب کے اندر کونڈے, شبرات کے اندر حلوہ, ربیع الاول کے اندر بریانی, اور محرم میں حلیم کھجرا. ایسی ایسی چیز ہے اپنی طرف سے پکا رکھے. اور جو ایسا نہیں کہہ رہے وہ بھائی اس نے کہا محرم منایا ہی نہیں. محرم منانے کی نام نہیں ہے, محرم تو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کا نام ہے. انہوں نے تو نہ حلیم کھجرے کا حکم دیا ہے, نہ حلوہ بنانے کا حکم دیا, نہ شربت کا حکم دیا ہے, نہ پونوں کا حکم دیا, کسی کا بھی حکم نہیں دیا. جب حکم دیا تو ہم کون ہیں ان کو اپنی طرف سے ضروری سمجھنے والے اور ضروری سمجھ کر اپنانے والے. ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے. ہر آدمی اپنی مرضی سے اپنے گھر میں جو اس کو ایسی چیز جو پسند ہو بنا. اور اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں یکم محرم سے لے کر دس محرم تک شیعوں کی طرف سے, روافض کی طرف سے جتنی بھی رسمیں خرافات اور خلاف شرع کام ہوتے ہیں, جیسے تازیہ بنانا, سبیلے لگانا, علم صدہ نکالنا, دلدل نکالنا, اور مجلس اعضاء قائم کرنا, ماتم کرنا, مرثیے پڑھنا, یہ سب کام جو ہے ناجائز, ناجائز اور بدعت ہے. اس میں ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے, ان کو بنانا بھی گناہ ہے, ان کے بنانے میں پیسے دینا بھی گناہ ہے. ان سب سے بچنا ضروری ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تمام گناہوں سے دور رہیں. ٹی وی پر بھی دیکھنا تازیوں کا گناہ ہے, کیونکہ بہت سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے سارے تازی اپنے ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں. گھر میں بیٹھ کر دیکھنا بھی گناہ ہے, تو گناہ ہے کام, تو گناہ جو گناہ ہے اس گناہ کام کو دیکھنا بھی گناہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جیسے شراب پینا گناہ ہے, شراب کی نقل اتارنا بھی گناہ ہے. کسی پیالے کے اندر شربت ڈال کر کے اس نیت سے پیے کہ میں شراب پی رہا ہوں, تو اسے گناہ ہوگا. اس کے اندر اس لیے محرم کے مہینے میں خاص طور سے محلے محلے, کوچے کوچے, گلی گلی تازے نکلتے ہیں, لوگ شوق سے دیکھنے جاتے ہیں اور چڑھاوا چڑھاتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, اس کے نیچے سے نکل کر اپنے لیے خلاص ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں. ساری باتیں ناجائز ہیں. مسلمانوں کا اور سنیوں کا ان سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں. اب یہ سب چیزیں خوب ہوں گی, مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے خود بھی بچیں, اپنی عورتوں کو بھی بچائیں, اپنے بچوں کو بھی بچائیں, اپنے بچیوں کو بھی بچائیں, گھر میں ہی بچیں, گھر سے باہر بھی بچیں, بازار سے بچا جائے تو پھر نظر بچا کے جائیں, اور اچانک نظر پڑ جائے تو کوئی حرج بھی نہیں. لیکن قصد دیکھنا, قصد دیکھنے کے لیے جانا اور وہاں پہ کھڑے ہونا, یہ سب گناہ میں شریک ہونا ہے. اور گناہ میں شریک ہونا بھی گناہ ہے, گناہ کرنا بھی گناہ ہے, گناہ میں شریک ہونا بھی گناہ ہے. اس لیے ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, اور اس مبارک مہینے میں اور مبارک دن میں جو فضائل ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد على نفسي سلام عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نفسي سلام عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے ڈال کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، اعلانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کی، ہمارے والدین اور ہمارے اہل عیال کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ مکمل بخشش فرما، اپنی رضا اور منت میں فردو عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہم کو عافیت عطا فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. یا محرم کی برکتوں سے مالا مال فرما. یا محرم کے بارے میں جو غلط تصورات و خیالات ہم مسلمانوں کے اندر بیٹھ گئے ہیں، پھیل گئے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور فرما. یا اللہ مسلمانوں کو اور ہم سب کو روافض کے تمام رسومات سے، ان کے طور طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلامی تاریخ کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مہینے کو محترم سمجھنے اور اس کے احترام و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مہینے میں اور دیگر مبارک مہینوں میں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ کامل عطا فرما. یا اللہ ہمارے سارے بیماروں کو صحت عطا فرما، جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا مولانا محمد.